حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، 1437 ہجری کے عشر ثانی میں خمسہ اولی کے عنوان سے جو انتخاب آپ کی خدمت میں ان پانچ دنوں کے لیے منتخب کیا گیا، کہ جس کے تحت کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے جا سکیں، تصور حیات اور موت اور فلسفہ شہادت۔ اذان گرامی قدر، عنوان چاہے کتاب کا ہو چاہے مقالے کا ہو، تحریر کا ہو یا تقریر کا ہو، جو متن ہے اس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کتاب کس مقصد سے لکھی جا رہی ہے، مقالے کا مقصد کیا ہے، تحریر کا مقصد کیا ہے، تقریر کا مقصد کیا ہے، عنوان اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہم فلسفہ شہادت، صرف فلسفہ شہادت کے عنوان سے گفتگو کر سکتے تھے، لیکن اذہان میں شاید یہ بات رہتی کہ گفتگو صرف شہادت سے مربوط ہے، جبکہ بعض تحقیقات کے ضمن میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب تک تصور حیات اور موت واضح نہ ہو شہادت کو سمجھنا مشکل کام ہے۔ معلوم تو ہو کہ موت کہتے کسے ہیں، حیات ہوتی کیا ہے، قرآن کسے زندہ کہہ رہا ہے، کسے مردہ کہہ رہا ہے، اہل بیت کی نظر میں حیات کیا ہے، ممات کیا ہے، یہ منزلیں سمجھ میں آ جائیں تو شہادت کو سمجھنا آسان ہے۔ لہذا گفتگو کی نہج کو رکھا بھی ایسے ہی گیا ہے کہ ہم موت پر بحث کریں گے، حیات پر بحث کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مرحلہ شہادت میں داخل ہوں گے۔ اور اس عنوان کے لیے سورہ بقرہ کی 154 آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور دیکھیے خود آیت کے لہن میں جب انشاءاللہ ہم اس میں گفتگو آگے کریں گے، پہلے موت کا ذکر آ رہا ہے، بل احیاء، پھر حیات کا زندہ ذکر آ رہا ہے، اور پھر مرحلہ شہادت جسے پروردگار بیان کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم موت پر بحث کریں گے، انشاءاللہ حیات پر بحث کریں گے، اگر خدا نے توفیق دی انشاءاللہ شہادت کے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ ابتدائی گفتگو میں پوری کوشش کروں گا کہ اسی آیت کے اطراف میں بحث رہے، آیت کی تفسیر، تشریح اور اس کے حوالے سے جو مناسب نکات ہیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آیت کے دائرے سے باہر نہ نکلوں۔ لہٰذا آج ایک مقدماتی گفتگو کرنی ہے کہ آیت سے اجمالی طور پر ہمیں سمجھ میں کیا آ رہا ہے، اجمالی طور پر، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اجمالی طور پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ کچھ چیزیں یقیناً آپ بزرگان، آپ کے اذہان عالیہ میں بہت سارے مطالب، بہت ساری تفاسیری نکتے موجود ہوں گے، کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دلانا بندے کا مقصود خاص ہے، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے تسلسل دیں گے۔ اذہان محترم، اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مقدمہ اور بنانا چاہوں گا تاکہ وہ ہمارے لیے آیت کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے۔ اصول کی ایک بحث، فقہ اصول میں ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ اگر شارع کا امر کہیں وارد ہو جائے، خدا رسول جو مولا حقیقی ہے، اگر اس کا امر کہیں آ جائے، امر یعنی اس کا حکم کہیں ہو، تو اس حکم سے کیا سمجھا جائے گا؟ آیا یہ حکم، یہ امر وجوب پر دلالت کرے گا یا اس سے استحباب بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ تو کہا پہلے مولائے عرفی کو دیکھو، عرف میں جو موقع مولا اور آقا ہوتا ہے، عامر و مامور ہوتا ہے، انسان ایک آقا ہے اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو، مولا ہے اپنے غلام کو، جو حکم دیتا ہے، عرف میں اس سے کیا سمجھا جاتا ہے، انسانی زندگی میں اس سے کیا سمجھا جاتا ہے؟ آقا نے کہا جاؤ دودھ لے کر آؤ غلام سے، مولا نے اپنے بندے سے کہا، غلام سے کہا جاؤ دودھ لے کر آؤ، اگر یہ کچھ دیر کے بعد خالی ہاتھ نظر آئے اور پھر مولا اس سے پوچھے تم دودھ کیوں نہیں لے کر آئے، تو کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کے حکم سے یہ سمجھا کہ دودھ کا لانا مستحب ہے؟ یعنی اگر میں لے آیا اچھی بات ہے، نہ لایا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے استحباب کا یہی معنی ہوتا ہے، استحباب کیا ہے؟ استحباب مستحب وہ عمل ہے کہ اگر بجا لائے تو اچھا، اگر نہ بجا لائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عذاب نہیں ہے۔ تو اب مولا نے حکم دیا ہے، امر کیا ہے کہ جاؤ لے کر آؤ، اور یہ کہے کہ میں سمجھا کہ اس سے مراد استحباب ہے، یعنی اگر میں لے آیا تو اچھی بات، نہ لایا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کیا آپ عرف میں یہ عقل آپ کی مانے گی؟ نہیں مانتی نا۔ عرف کہتی ہے کہ اگر استحباب کا مرحلہ ہوتا تو میں کوئی قرینہ لگاتا، کوئی قرینہ استعمال کرتا، مثلا تم سے یہ کہتا مثال کہ اگر دودھ لے آؤ تو اچھی بات ہے، یعنی لہن میں مختلف ہوتا، یا دودھ لے آؤ شاید ضرورت پڑ جائے۔ دیکھیے کوئی نہ کوئی قرینہ ایسا چاہیے جس سے استحباب سمجھا جائے۔ پس قانون کیا ہے کہ جہاں امر آ جائے اور کوئی قرینہ نہ ہو تو اس کا ظہور وجوب میں ہے، کوئی امر آ جائے اور کوئی قرینہ نہ ہو تو ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں۔ اب قرآن میں فرض کیجئے پروردگار فرما رہا ہے صلی، نماز پڑھو، تو اس نماز سے استحباب نہیں سمجھا جائے گا، کیا سمجھا جائے گا؟ وجوب نماز۔ آت زکات، زکات ادا کرو، تو اس سے زکات کا وجوب سمجھا جائے گا، استحباب نہیں۔ استحباب کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، بغیر قرینے کے استحباب نہیں سمجھا جا سکتا۔ اسی کے بالعکس معاملہ کہاں ہے؟ نہیں میں۔ اگر مولا نہیں کرے یعنی منع کرے کسی چیز سے، مولا کہے آج دودھ نہیں لانا اور پھر یہ لے آئے، اور اگر کہے کہ میں نے سمجھا آپ کی اس منع کرنے سے کہ مرحلہ کراہت ہے، نہ لاؤں تو اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن اگر لے آیا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب سمجھنا مکرو کیا ہے؟ مکرو یہی ہے، پروردگار اس کے شارے اس نہیں چاہتا کہ وہ عمل انجام بجا لایا جائے، اسے انجام دیا جائے، یعنی بہتر یہ ہے کہ نہ کرو، لیکن اگر کر دیا تو مسئلہ نہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ جب منع کیا تھا اور کوئی قرینہ ایسا نہیں تھا تو تم نے کراہت کہاں سے سمجھی؟ پس نہیں کا ظہور حرمت میں ہے جس طرح سے امر کا ظہور وجوب میں ہے۔ اب اگر یہ مقدمہ آپ تک پہنچ چکا تو اب میں آیت کی طرف پڑھتا ہوں، ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا فرما رہے پروردگار؟ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا، مت کہو لِمَنْ، اس شخص کے لیے، يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے لیے فی سبیل اللہ قتل کیا گیا، کیا مت کہو؟ اموات، موت مت کہو۔ اب اسی مرحلے پہ یہ ترجمہ اجمالی طور پر پیش کیا، مقدمے کو اس کے ساتھ ضم کرتا ہوں میں، کیا وارد ہو رہی ہے پروردگار کی؟ امر نہیں ہے یہاں پر، یہاں پر مرحلہ نہیں ہے، پروردگار منع کر رہا ہے، آیت میں منع فرما رہا ہے کہ جو قتل فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا، اس کے لیے مت استعمال کرو لفظ موت، منع کیا ہے اللہ نے، موت مت کہو، مردہ مت کہو اسے۔ اور نہیں کا ظہور جب کوئی قرینہ نہ ہو، جب کوئی قرینہ نہ ہو تو نہیں کا ظہور کس میں ہوتا ہے؟ حرمت میں۔ پس اس مقام پہ پروردگار شہید کے لیے لفظ موت سے منع کر کے یہ بتلا رہا ہے کہ میرے نزدیک شہید کے لیے لفظ موت استعمال کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ یہ یقتلوا فی سبیل اللہ اس کو اپنے مقام پر کھولیں گے، بات کریں گے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ابھی تو اجمالی طور پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اس منزل پر آ گیا، یقتلوا فی سبیل اللہ اموات ہو گیا، تو پروردگارہ لا تقول ولا تقول، مت کہو، کیا مت کہو؟ اموات۔ جب منع کر دیا کہ مت کہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس منزل پر فائز افراد کے لیے موت کا لفظ، مردہ کا لفظ استعمال کرنا عند اللہ حرام ہے۔ اب پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث کو بھی انشاءاللہ ایک مرتبہ نظر کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کہیں کوئی ایسا قرینہ نہیں ملے گا جو اس آیت سے ٹکرا رہا ہو۔
سبحان اللہ۔
پس شہید کا مقام عند اللہ یہ ہے کہ خدا اس کے لیے لفظ موت کو سننا گوارا نہیں کرتا۔ شہید کا مقام کیا ہے؟ شہید کا مقام یہ ہے، یہ مرتبہ، یہ منزل ہے شہید کی کہ پروردگار اس کے لیے لفظ موت سننا گوارا نہیں کرتا۔ تو اب ایک مرحلہ اور ہے، وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ یہ ہے کہ ولا تقولو کا مطلب کیا ہے؟ مت کہو۔ بس کہنا ایک مرحلہ ہے، اور سوچنا، اس کے بارے میں گمان کرنا، بھئی یہ میرے سامنے قتل ہو کے یہ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ مر گیا ہے۔ اب پروردگار نے کہا ولا تقولو، پس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مر گیا، میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ مر گیا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، لیکن بالآخر کچھ تو ہے نا، یہ حرکت نہیں کر رہا۔ اب میں یوں اس کو دوسری طرف سے پلٹ کر کہوں کہ آثار حیات مجھے دکھائی نہیں دے رہے، اس میں آثار حیات اب دکھائی نہیں، جب آثار حیات دکھائی نہیں دے رہے تو چلو کہنے پہ تو پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے، کیا سوچ پر بھی پابندی ہے؟ ہمارے ہاں کہا نا کہ بعض مقامات پہ کہا جاتا ہے بھائی سب کچھ پہ لگ سکتی ہے مگر سوچ پہ پابندی نہیں لگ سکتی۔ بعض مقامات عزیزوں ایسے ہیں کہ جہاں پر سوچ پر بھی پابندی لگ سکتی، سوچ پر بھی، یعنی بعض مقامات اتنے اعلیٰ اور عرفا ہوتے ہیں کہ وہاں سوچ کی پرواز بھی اپنی رسائی نہیں رکھتی۔ تو سورہ آل عمران کی 169 آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ دیکھو حسبہ کا مادہ ہے، جہاں مرضی جا کر دیکھ لیجئے، مراد گمان ہے، لیکن صرف گمان سے ہی، یہاں پہ صرف نہیں ہے کہ لا تحسبا، لا تحسب نہیں کہہ رہا پروردگار، بلکہ ایک نون ہے جس کے اوپر تشدید ڈلی ہوئی ہے، لا تحسبن۔ عربی میں اسے نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ تاکید ثقیلہ کا مطلب کیا؟ جہاں پر تاکید میں وزن زیادہ ہو، جہاں تاکید میں وزن زیادہ ہو۔ پس پروردگار نہیں تو کر ہی رہا ہے اس مقام پر، ساتھ میں تاکید ثقیلہ کا استعمال کر کے اس مقام پہ فرما رہا ہے لا تحسبن، ہرگز گمان بھی نہ کرنا۔ کس کے بارے میں؟ الذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، کس چیز کا گمان مت کرنا؟ امواتا، موت کا بھی گمان۔ پس اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ شہید پروردگار کی بارگاہ ہمیں اس مقام پر ہے کہ پروردگار نہیں چاہتا کوئی شہید کے بارے میں فکر موت بھی کرے، تصور موت بھی۔ تو وہاں وہ مقام سورہ بقرہ میں وہ ہے کہ جہاں قول حرام ہو رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شہید اس مقام پر ہے کہ حتیٰ اس کے بارے میں موت کا سوچنا بھی میرے نزدیک حرام ہے۔ شہید کے بارے میں موت کا تصور رکھنا بھی حرام، پس سوچ بھی نہیں سکتے۔ پس یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پروردگار حتیٰ سوچ اور فکر کو بھی یہ اجازت نہیں دے رہا کہ تم اس کے بارے میں گمان بھی کرو کہ یہ مر چکا ہے۔ اب دونوں آیاتوں میں لہن ایک جیسا ہے، وہاں پہ فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، یہاں فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، دونوں مقاموں پہ فرمایا بل احیاء۔ اب یہ بل عربی میں دو طرح کا ہوتا ہے، بلے ترقی ہوتا ہے، بلے اضرابیہ ہوتا ہے، میں آپ کو اس مشکل بحث میں نہیں لے کر جاؤں گا، اردو کی عام فہم مثال سے آپ کو سمجھا کر اپنے مطلب کی طرف بڑھوں گا۔ کہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے؟ بلکہ جہاں ہم کسی بات کو پیچھے رد کر کے، کسی بات کو رد کر کے اگلے مطلب پر تائید لاتے ہیں. مثلاً آپ نے کہا کہ اس راستے سے مت جائیے گا بلکہ اس راستے سے جائیے گا، بس اس راستے سے منع کر کے دوسرے راستے کی تائید فرما رہے ہیں. کہیں آپ کہتے ہیں رات میں مت آئیے گا بلکہ دن میں آئیے گا، رات کی نفی کر کے تائید کس کی کر رہے ہیں آپ؟ دن کی. بس بلکہ کیا کام کر رہا ہے؟ پہلے والے کی نفی کر کے دوسرے والے کی تائید کر رہا ہے. اب دونوں مقامات پر پروردگار فرما رہا ہے کہ لا تقولوا مت کہنا اموات، وہاں کہا لا تحسبن مت سوچنا اموات، ان کے بارے میں نہ کہنا نہ گمان کرنا، بل احیاؤن، دونوں مقامات پر ہے، بل احیاؤن، بلکہ یہ زندہ ہیں. پس ان کے لیے کہنے اور سوچنے دونوں کی نفی کر کے پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ حی ہیں،
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
یہ زندہ ہیں، بلکہ یہ زندہ، بلکہ یعنی کیا؟ وہ دونوں مقامات کی نفی کر کے حیات کی تائید فرما رہا ہے پروردگار. پس شہید کی حیات کی تائید فرما رہا ہے، کہ نہیں یہ زندہ ہیں بلکہ یہ زندہ ہے. فرمایا بلکہ یہ زندہ ہیں، اب یہ زندہ حیات کی تائید فرما رہا ہے، کیا اس پر بس کر دیا؟ نہیں. سورہ بقرہ میں ایسا فرمایا بلا کلا تشعرون، بلا حیاں، بلکہ یہ زندہ ہیں، بلا کلا تشعرون، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. یہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. پس پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ شہید کی زندگی میں قصور نہیں ہو سکتا، تمہارے شعور میں قصور ہو سکتا. اگر تمہیں شہید کی حیات سمجھ میں نہیں آ رہی تو شہید کی حیات کا قصور نہیں ہے، تمہارے مرحلے شعور کا. بس کوئی حیات ایسی بھی ہے کہ جو انسان کے شعور سے بالا تر ہو سکتی ہے، تو اگر حیات بالا تر ہو سکتی ہے تو پھر جو حی ہوگا، جو اس حیات کا حامل ہوگا، کیا وہ خود اس شعور کی منزل سے بالا نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. پس اگر اس منزل کو سمجھنا ہے تو شعور کو اوپر لانا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جب حیات موجود ہے تو پھر حامل حیات، حامل حیات جب حیات بالا تر ہے تو حامل حیات بطریق اولا شعور کی منزل سے بالا تر ہے. اور دوسرے مقام پہ کیا فرمایا سورہ آل عمران میں؟ فرمایا عند ربہم یرزقون، بلا حیا، گمان بھی نہ کرنا، عند ربہم یرزقون، یہ اپنے رب کی جانب سے رزق دیے جاتے ہیں. اب یہ جو دونوں مرحلوں کا فرق ہے نا، دیکھیے ایک مرتبہ قول پر پابندی لگا کر کہا بل احیا، یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. قول پر پابندی لگا کر شعور کے مرحلے پر پروردگار فرمایا تمہارے شعور میں مسئلہ ہے. دوسرا مرحلہ جہاں کہہ رہے لا تحسبن، گمان بھی نہ کرنا، میں لفظوں کو تھوڑا سا بدل دوں، تم ان کی موت کا شعور بھی نہ رکھنا، یہاں قول شعور میں اشکال، یہاں شعور میں اشکال، اور دلیل کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، بلکہ اپنے پروردگار، صرف ہی نہیں ہے بلکہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق بھی دیا جاتے ہیں. پس مرحلہ ارتزاق یعنی رزق کا دیا جانا وہ مرحلہ ہے کہ جو آثار حیات میں سے ہے، آثار حیات میں سے ہے. اب یہ انشاءاللہ میں گفتگو میں آگے عرض کروں گا، یہ آئے گی گفتگو میں مرحلہ موت اور حیات کے آثار، جب ہم موت کی تعریف کریں گے، موت کو جاننے کی کوشش کریں گے، حیات کو سمجھنا اور جاننے کی کوشش، یہ مراحل آئیں گے. اور پھر ہم انشاءاللہ جب اس مرحلے میں داخل ہوں گے شہادت کے، کہ خدا نے توفیق دی اور ہم نے مرحلہ شہادت کو بیان کیا، تو پھر یہ مرحلہ آئے گا کہ شہید اپنے پروردگار کی جانب سے کون سا رزق پاتے ہیں،
سبحان اللہ،
کون سا رزق پاتے ہیں، اور جو رزق پاتے ہیں اس کا کرتے کیا ہیں. یہ دو مرحلے ہیں. انشاءاللہ اگر میں خدا نے مجھے توفیق دی اور میں اس مرحلے تک پہنچ سکا، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. تو اب دو مرحلے آیتوں سے ہمیں سمجھ میں آئے، کہ پروردگار نہیں چاہتا کہ شہداء کے بارے میں شہید کا لفظ کہا جائے، حرام ہے، اور دوسرے مرحلے میں صرف کہنا ہی نہیں سوچنا بھی، گمان بھی کرنا حرام ہے، نہیں سوچا جا سکتا. کیوں نہیں سوچا جا سکتا؟ اب انشاءاللہ اس کو گفتگو میں ذکر کریں گے. اور یہی گفتگو جس طرح سے آیت اپنی منازل کو طے کر رہی ہے، مت کہو موت تو موت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بل احیاء زندہ ہے تو زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عند ربہم یرزقون کیفیت کیا ہے، ولا کلا تشعرون وہ کون سی حیات ہے؟ آیا حیات ایسی ہو سکتی ہے کہ حیات ہو بھی اور اس کا شعور نہ رکھا جائے؟ یہ مرحلے انشاءاللہ طے کر کے اس تک پہنچیں گے. لیکن اب اگر موت کو سمجھنا ہے تو موت اب لازم ہے، ہم انسانوں سے گفتگو کر رہے ہیں، شہادت کا موضوع یہ عرض کرتا چلوں کہ شہادت مختص ہے ذوی العقول سے، جہاں عقل و ارادہ ہے شہادت کا درجہ صرف ان سے مخصوص ہے، جہاں عقل اور ارادہ نہیں وہاں کوئی تصور شہادت نہیں. تفصیل انشاءاللہ اپنے ضمن میں عرض کروں گا. بس شہادت کے مرحلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھیں، موت کے مرحلے کو سمجھنے سے پہلے یہ تو سمجھیں کہ ہم ہیں کیا. تفصیلی بحث اگر کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ کی ذوق سماعت نے طلب کیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں معرفت نفس یا انسان شناسی کے عنوان سے، انسان کہتے کسے ہیں، یہ جو انسان ہے یہ ہے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا کیسے، ایک مفصل بحث ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا. صرف نفس اور انسان کے اوپر مفصل بحث ہے، ابھی آج صرف ایک اجمالی گفتگو کر کے ہم نے چونکہ اپنے خاص مقصد اور خاص مقام تک پہنچنا ہے وہ عرض کروں گا. موت کے تصور کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور ہے کہ جب سے انسان نے موت کو درک کیا ہے وہ تصور ساتھ ساتھ، اور یقیناً انسان نے اپنی ابتدائی خلقت سے موت کو درک کیا، تو وہ شے جو موت کے ساتھ ایک اور تصور ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. تو پس ابتدائی خلقت انسان سے انسان کے ذہنوں میں یہ سوال موجود ہے. کہاں سے یہ سوال ابھرا؟ اب یہاں سے کہ یہ شخص، یہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا باپ، میرا بیٹا، میری ماں، یہ میرے ساتھ، ابھی یہ میرے ساتھ تھا، ابھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا اور ابھی مر گیا. مر گیا تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے کہ یہ مردہ کہلا رہا ہے میں زندہ ہوں؟ خصوصاً وہ ابتدائی چند سیکنڈ، کسی پہ خدا نخواستہ موت طاری ہو جائے، ابھی باتیں کر رہا تھا، ابھی دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، ابھی زندہ تھا، اب مردہ ہے. تو اس میں کیا، یہ جو مردہ ہے اس میں کیا تھا جو نکل گیا، کیا تھا جو کم ہو گیا اور میرے اندر باقی ہے، نہیں نکلا، میرے ساتھ ابھی تک ہے، تو میں زندہ کہلا رہا ہوں، اس سے ختم ہو گیا تو یہ مردہ کہلا رہا ہے. مردہ جب موت کا تصور آتا ہے تو یہ تصور ساتھ ہے کہ کیا چیز ہے. دیکھیے موت، یہ جو میت ہوتی ہے، ہم صرف اپنی تمیز کے لیے، تاکہ فرق کر سکیں، پہچان سکیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب کی میت ہے، یہ فلاں صاحب کی میت ہے، فلاں صاحب کا جنازہ ہے، فلاں صاحب اب کیا رہے ہیں جن کے لیے کسی شے کا تصور موجود ہو؟ فلاں صاحب تو رہے نہیں، اب جب رہے نہیں تو کیا ان کے لیے مالکیت کا تصور موجود ہے؟ فلاں صاحب خود تو ہے نہیں، یہ کیا ہے؟ اصل میں تو یہ میت ہے. اب چونکہ دو میتوں میں کبھی شناخت کا مرحلہ آ جاتا ہے، یہ بتانا کہ کس کی میت کا نہیں، کون ہے بالآخر، ورنہ اصل میں یہ میت کا مالک کون ہے؟ ورثہ ہے. یہ اجازت دیں گے تو غسل و کفن ہوگا، جس کو اجازت دیں گے وہ غسل دے گا، وہ کفن دے گا. یہ اجازت دیں گے جس کو، وہ نماز پڑھائے گا. یہ اجازت دیں گے جہاں وہاں اس کو دفن کیا جائے گا. پر یہ صاحب کی تو مرضی نہیں ہے نا، یہاں پر یہ تو مرضی اور مالکیت کی سرحد سے گزر چکے ہیں. تسامحن، یعنی خود میت کسی کا مال ہو جاتی ہے. ابھی تک یہ میرا بدن ہے، میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ کا مال ہو جائے گی. جس کو دیں، جس سے دھلوائیں، جس سے نہلوائیں، جس سے کفنوائیں، جس سے جہاں دفنوائیں، ان کا مال ہو جائے گی، میرا تو مال نہیں ہے. پتہ ساموہن، اور اپنی تمیز کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں فلاں صاحب کی میت، ورنہ صاحب کی میت نہیں ہے، وہ صرف میت ہوتی ہے. اور چونکہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ اگر ورثہ کی طرف نسبت دی جائے، اس لیے اپنی آسانی کے لیے، ورنہ میت مالکیت کی مرحلے سے باہر جا چکی ہے، اب اس میں مالکیت کا تصور نہیں ہے. پر یہ جو موت کے عارض ہو جانے سے کوئی چیز کم ہوئی ہے، یہ کیا ہے؟ تو ابتدائے حیات انسانی سے، جہاں سے علوم کا سلسلہ چلا رہا ہے، انسان نے وجدانن، دیکھیے ایک وجدان ہے انسان کا، ضمیر جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں، وجدانن انسان نے یہ چیز درک کی ہے کہ کوئی چیز کم ہوئی ہے، کچھ تو تھا جو اب نہیں ہے. لہذا ابتدا سے، اور بعد میں جب یونان میں علم اور فلسفے نے ترقی کی، تو زمانے کے علماء نے اس کے اوپر استدلال تک پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل فلاسفہ اور علماء، مت کے جو دور جدید کے بھی علماء اور فلاسفہ اس بات کے قائل ہیں کہ روح ہوتی ہے. وہ چیز جو کم ہوئی ہے وہ روح ہے. اس روح کی مخالفت چند ایک افراد ہیں تاریخ میں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس سے انکار کیا ہے. اور سائنس نے، اب یہ ایک مکمل ایک بحث ہے کہ سائنس دین کی مخالفت کیوں کرتی ہے. کب سے سائنس دم ہے، سائنس کے علوم، ان میں دین مخالفت کا جذبہ یا دین مخالفت جو کیفیت ہے، وہ کیوں اور کہاں سے پیدا ہوئی؟ ورنہ اگر آپ ذرا سا تاریخ میں پیچھے جائیں گے، کچھ سال پہلے، 250-300 سال پہلے، تو آپ کو دین اور سائنس ایک ساتھ نظر آئے. علماء ہی سائنسدان ہیں. اب میں اگر اپنے ہاں سے مثال دینے لگوں تو آیت اللہ شیخ بہائی انجینئر ہیں، ایران کے مشہور جو پل ہیں، سی او سے پل ہے، اور بہت ساری مساجد کے گنبد آیت اللہ بہائی کے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کا اندرونی ڈیزائن آیت اللہ بہائی. اب صرف آپ کے قلوب کی تقویت کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں، صرف قلوب کی تقویت کے لیے، چونکہ شیخ بہائی اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے، بھائی اللہ موضوع سے شاید اتنا مرتبط نہیں، صرف آپ کے قلوب کی تقویت کے لیے. ہمارے استاد نے اس کو واقعے کو نقل کیا، کہا جس وقت شیخ بہائی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے روزے کی چہار دیواری بنوا رہے تھے، تو اس میں ایک انہوں نے در ورودی رکھا تھا، اور در ورودی یہ جو در تھا بڑا، یہ لگانے سے پہلے انہوں نے جو بنا تھا، جو مستری تھا، جو یہ بنا رہا تھا، کنسٹرکٹر جو تھا، اس کو بلایا اور اسے کہا کہ میں کچھ دنوں کے لیے مسافرت پر جا رہا ہوں، جب تک میں واپس نہ آؤں تم نے یہ دروازہ نہیں لگانا. اس نے کہا آغا، آپ نے مجھے ہائر کیا ہے، آپ مجھے لے کر آئے ہیں، آپ نے ٹھیکہ دیا ہے، آپ ہی مجھے پیسے دیں گے، تو آپ جیسے کہتے ہیں، میرے لیے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ آئیں گے میں اس کے بعد لگا دوں گا. کہا کہ یہاں سے یہ سارا بات سب کچھ طے ہونے کے بعد شیخ بھائی مشہد سے چلے گئے کچھ دنوں کے لیے، تقریباً ہفتے بھر کی مسافت تھی، چلے گئے. کہا ان کے جانے کے بعد پہلی شب اس بنا کو، اس جو مستری تھا، اس کو خواب میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. اور امام نے فرمایا کہ یہ جو دروازہ ہے اسے لگا دو، یہ دروازہ لگا دو. اب یہ صبح اٹھا اور اس نے اپنے خواب پر غور کیا کہ یہ میں نے کیا خواب دیکھا. پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرے ذہن پہ کوئی بات ایسی ہو، کچھ ہو، میرے اپنے ہی کوئی تصورات ہوں، اس لیے اس نے زیادہ غور نہیں کیا. اگلی شب اس نے پھر خواب میں امام رضا کو دیکھا، فرما رہے جب ہم نے تم سے کہا ہے کہ دروازہ لگا دو تو تم لگاتے کیوں نہیں ہو. اب یہ پھر جب صبح اٹھا اس نے کہا، اب یہ خواب میں بظاہر تبدیلی ہے، یعنی امام بظاہر تاکید کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال خواب حجت نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. خواب، حتیٰ خواب دیکھنے والے پر بھی حجت نہیں ہوتا. ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے عرفان کا کہ جہاں پر خواب خواب دیکھنے والے پر حجت ہو سکے، ورنہ ایک عام آدمی کے لیے خواب حجت نہیں ہے. جی جی نہ عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، خاص حالات ہوتے ہیں، خاص کیفیات ہوتی ہیں. اگر انسان وہاں اس خاص جگہ پر پہنچ جائے یا خواب کسی طریقے سے کوئی خاص کیفیات ایسی آ جائیں تو حجت ہوتا، ورنہ نہیں. عام حالات میں خواب حجت نہیں ہوتا، خاص کیفیات چاہیے اس کے لیے. ایک تفصیلی موضوع ہے یہ، خواب کیسے ہوتا ہے، شیاطین خواب میں ورود کرتے ہیں، شیاطین خواب بناتے ہیں، لیکن خواب کا ایک مرحلہ وہ ہے جہاں شیاطین ورود نہیں کر سکتے. کس وقت کا خواب صحیح ہوتا ہے، کس وقت کا خواب صحیح نہیں ہوتا. خواب کی کیفیت عالم مثال ہوتی ہے. عالم مثال میں اشیاء جو دیکھی جاتی ہیں ان کا جو وجود ہوتا ہے اس کا کچھ اور معنی ہوتا ہے. یہ تفصیلی بحث ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت. تو خواب فی نفس عام حالت میں حجت نہیں ہوتا. اب یہ اٹھا، اس نے سوچا کہ بہرحال جو بھی ہے، ایک آیت اللہ مجھے منع کر کے گئے ہیں. اب دو باتیں ٹکرا رہی ہیں نا، اپنے زمانے کا مجتہد مرجع عالی قدر وہ منع کر کے گئے ہیں، ادھر سے میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امام آ کے تاکیداً مجھ سے کہہ رہے ہیں. اب یہ بہرحال متذبذب ہے، مشکوک ہے. جب سویا تیسری شب اس نے امام کو دیکھا اور حالت غیظ میں دیکھا. امام نے فرمایا کہ میں دو راتوں سے مسلسل تمہیں امر کر رہا ہوں، تم دروازہ کیوں نہیں لگاتے؟ تو اس نے عالم خواب میں کہا، مولا شیخ مجھے منع کر کے گئے. کہا شیخ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، تم صبح دروازہ لگاؤ. شیخ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، تم دروازہ لگاؤ. اب جب یہ صبح اٹھا، اس نے کہا اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. اب یہ مقام حجت، اس نے دروازہ لگا دیا. وہاں ہفتے کے بعد جیسے ہی شیخ وارد ہوئے، مستقیم آئے حرم کے دروازے پہ، دیکھا دروازہ نصب ہے. اب شیخ کو یہاں بہرحال بلوایا، کہا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم نے دروازہ کیوں لگایا؟ وہ پیروں میں گر گیا. کہا شیخ مجھے معاف کر دیں، لیکن اس طرح سے میرے ساتھ واقعہ پیش آیا. اور تیسری شب امام نے مجھ سے کہا کہ شیخ کی ذمہ داری ہم پر، تم دروازہ لگا دو، اس لیے میں نے لگا دیا. اب آپ جانے امام رضا. کہا یہ سننا تھا، شیخ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے. تو بھی پریشان ہو، کہا کہ شیخ بجا تو بتلائیے، اب یہ قصہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے کہا مت لگاؤ، امام کہہ رہے ہیں لگاؤ، پھر آپ دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. کہنے لگے کہ میں اس دروازے کے لیے ایک تعویذ اثر رکھتے ہیں. تعویذ کی ایک پوری تاریخ ہے، سحر و جادو اور ہے، آئمہ کی طرف سے تعلیمات کیے گئے تعویذ اور ہیں. ان کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، اپنے اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ایک مفصل بحث ہے، موضوع بحث نہیں ہے. کہا میں ایک ایسا تعویذ ایک شخص سے لینے گیا تھا کہ اگر میں وہ تعویذ اس دروازے کے لگنے سے پہلے اس کے ساتھ وصل کر دیتا، اس کے ساتھ لگا دیتا، تو جو لوگ گنہگار ہیں، مذنب ہیں، وہ اس دروازے سے گزر نہ پاتے. کہا یہ جو امام نے خود زحمت کی ہے تین شب تیرے پاس آ کر، امام نہیں چاہتے تھے کہ ایسا کوئی کام ہو. بس بارگاہ امام گنہگاروں کے لیے کھلی ہوئی ہے. اگر اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہو تو صرف سفر کی زحمت ہے. وہ جو فرمایا آپ نے، بس بعض گناہگار مجھ جیسے گناہگار یہ سمجھتے ہیں کہ امام مجھے دیکھ نہیں رہے. گناہگاروں کی خاطر امام تین مرتبہ آ کر یہ حکم دے رہے کہ دروازہ لگا. تو شیخ بہائی اپنے زمانے کے عالم بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. اب بہت سارے آیت اللہ بروجردی عالم بھی ہیں، حالانکہ یہ تو بہت پرانی، زیادہ پرانی بات نہیں، عالم بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اپنے زمانے کے مرجع تقلید بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں. حتیٰ اب آپ میں سے بہت سارے، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہوگی، آئنسٹائن اپنی دنیا میں سائنس میں بہت بڑا نام، جو تھیوری گریویٹیشنل تھیوری وغیرہ اس نے دی, اس نے دنیا میں انقلابات برپا کر دیے. جہاں اس نے گریویٹیشنل تھیوری دی وہیں پہ اس کی ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, نسبیت کی ریلیٹیوٹی تھیوری. اس ریلیٹیوٹی تھیوری کے لیے آئنسٹائن نے آیت اللہ بروجردی سے خط و کتابت کی ہے, اور اس خط و کتابت اور آئنسٹائن کے وصیت نامے کو حکومت برطانیہ نے اپنے خاص میوزیم میں رکھا ہوا ہے, لیکن اسے دیکھنے کی اجازت نہیں دیتے کسی کو. وہ تفصیلیں کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. بس عالم بھی ہے اور مجتہد بھی ہے اور سائنسدان بھی ہے, محقق بھی ہے. پر علم اور دین جدا نہیں ہے, مگر سائنس نے یہ رویہ اختیار کیا. تفصیل کبھی انشاءاللہ موقع ملا عرض کروں گا کہ کیوں ایسا ہوا. لیکن اب سائنس بضد ہے اس بات پر کہ یہ روح کچھ نہیں ہوتی. تو اب میں سوال کرتا ہوں کہ اگر روح کچھ نہیں ہوتی تو آپ کے نزدیک زندگی اور موت کا فرق کیا ہے؟ تو سائنس نے کہا ہماری نظر میں حیات کی اکائی کا نام ہے سیل. بیٹری سیل نہیں, یہ جو انسان کے وجود کے اندر جس سے انسان مل کے بنتا ہے, مختلف سیل ہوتے ہیں. بلڈ سیل ہوتے ہیں, اب بلڈ خون کے اپنے سیل ہیں, مسلس کے اپنے سیل ہوتے ہیں, نروس کے اپنے سیل ہوتے ہیں, ہر چیز کے اپنے اپنے سیل ہیں. اور انسان یا کوئی بھی حیاتی جان جس میں حیات موجود ہے وہ ان سیلوں سے مل کر بنا ہے. تو جب تک یہ سیل زندہ ہیں وجود زندہ ہے, اگر سیل مر جائے تو مردہ ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ خود سیل کے بھی زندہ ہونے اور نہ ہونے میں کوئی چیز تو ہے نا, جو ایک سیل کو زندہ بنا رہی ہے دوسرے کو مردہ. یہ پہلا سوال. دوسرا, آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیل اگر زندہ ہے تو مردہ ہے, تو روزانہ ہزاروں ڈاکٹر ہزاروں مردوں کے لیے لکھ دیتے ہیں ہی از ڈیڈ, ٹائم بھی لکھ دیتے ہیں, ڈیٹ بھی لکھ دیتے ہیں. اسی وقت اگر آپ اس کے جسم کا معائنہ کریں تو اس کے جسم کے اکثر حصے آپ کی تعریف کے مطابق زندہ ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو تجربے میں, آپ کے آیا ہو نہیں آیا ہو تو پوچھ کے سوال کر کے دیکھ لیجئے. بعض لاشوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے, انہیں دیر میں دفنایا جاتا ہے. بعض لوگوں کے رشتہ دار آنے ہوتے ہیں, بعض لاشیں کہیں اور سے آنی ہوتی ہیں. ہفتے کے بعد لاش پہنچی, جب مرے تھے تو مثلاً فرض کیجیے داڑھی بنوا کے شیو کی بھی تھی, جب پہنچتی ہے لاش تو دیکھا داڑھی نکلی ہوئی ہے, ناخن کٹے ہوئے تھے, ہفتے بعد لاش آئی دیکھا ناخن بڑے ہوئے ہیں. یہ بالوں کا بڑھنا, یہ ناخنوں کا بڑھنا مگر حیات کی علامت نہیں ہے. آپ کے نزدیک تو ہے تو پھر زندہ ہونا چاہیے. پھر آپ اجزاء کی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں, ادھر سے نکالا گردہ وہاں لگا دیا, یہاں سے نکالا کوئی چیز وہاں لگا دی. اگر یہ زندہ نہیں ہوتے اجزاء تو پھر کیسے آپ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں؟ تیسرا مرحلہ, تیسرا. آپ نے کہا کیا سیل حیات کی اکائی ہے. اب چیزیں ہیں جو بہت سارے سیلوں سے بنی ہوتی 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 آپ نیچے آتے جائیں تو کچھ حیات کچھ چیزوں میں ایسی ہے کہ جن کو یونی سیلولر کہا جاتا ہے, سنگل سیلولر اینیمل یا پلانٹ ایک سیل سے بنا ہوا ہوتا ہے. ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ کی تعریف کے مطابق حیات اور موت کا فرق کرنا ناممکن ہے. ان میں سے ایک چیز ہے وائرس. آج کل وائرس کا نام لو تو نوجوان فوراً کمپیوٹر کی طرف چلے جاتے ہیں. کمپیوٹر میں اتنا وائرس آتا ہے کہ وائرس کا نام لو فوراً کمپیوٹر. کمپیوٹر کے علاوہ بھی ایک وائرس ہوا کرتا ہے, یعنی کمپیوٹر کے زمانے سے پہلے کا وائرس ہے یہ. اور یہ وائرس ابھی بھی آپ جب مریض ہو جاتے ہیں کبھی اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ وائرل ہے, وائرل یعنی فلاں مرض کا وائرس آپ کے بدن میں آ گیا ہے. تو وائرس کے بارے میں سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ جب تک بدن سے باہر ہوتا ہے تو بظاہر مردہ ہوتا ہے, حیات کا کوئی اثر اس میں پایا نہیں جاتا, لیکن جیسے ہی یہ بدن میں کسی بدن میں داخل ہو جاتا ہے اس سے یہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے. تو اب بتلائیے, یا تو آپ جو بدن سے باہر ہے اس کو ڈکلیئر کر دیجئے کہ یہ وائرس مردہ ہے. آپ کہہ دیں یہ مردہ ہے تو ہم آپ کے بدن میں داخل کر دیتے ہیں, اجازت دیجئے ہم. آپ کہیں گے نہیں, جیسے ہی بدن میں داخل ہوگا زندہ ہو جائے گا, تو کہو باہر مردہ ہے. اب یہ بھی نہیں کہیں گے مردہ ہے, تو پھر حیات اور موت کی کوئی تعریف تو کیجیے. بس سائنس نہیں کر سکی, لیکن دین اور علماء, اقلاء, حکماء, فلاسفہ سارے کے سارے. اگر آپ کبھی موقع ملا انشاءاللہ نفس کی بحث میں میں تفصیلا ان علماء اور حکماء کے اقوال بتاؤں گا آپ کو کہ جنہوں نے اس کی تائید کی ہے, اور صرف ہمارے دین میں نہیں یعنی اسلام نہیں, حتیٰ تمام ادیان الہی جس میں مسیحیت بھی شامل ہے, یہودیت بھی شامل ہے, اور غیر الہی جن میں ہندو مذہب بھی شامل ہے اور دیگر ادیان ہیں, یہ سب کے سب اس بات پر, اور اس کے علاوہ حتیٰ لا دین افراد بھی اس بات کے قائل ہیں کہ روح نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. اب سوال صرف یہ ہے کہ وہ چیز کے جو انسان کے لیے مایہ حیات, بدن یہ میری حیات, اس کے لیے زندگی کا باعث ہے, اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا یہ بھی مادہ ہوتی ہے؟ اگر مادہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی وزن, اس کی کوئی شکل, کوئی صورت, کوئی حجم کچھ تو ہونا چاہیے. کہا نہیں, یہ مادہ نہیں ہوتی بلکہ مجرد عن المادہ, ماورائے مادہ ایک شے ہے. اب میں صرف اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے مجرد عن المادہ کی کیفیت, بزرگان یقیناً ان کے اذہان عالیہ میں چیزیں موجود ہیں, صرف نوجوان ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہ مجرد عن المادہ چیز کیا ہوتی ہے. دیکھیے کتاب ہے, کتاب کس چیز, کتاب میں کیا الفاظ لکھے ہوتے ہیں, کیا علم انہی لفظوں میں ہے, انہی لفظوں کا نام علم ہے؟ اگر انہی لفظوں کا نام علم ہے تو اگر تین انسانوں نے اس کو پڑھا تو ان کے اندر برابر کا علم ہونا چاہیے, ان کی سمجھ برابر کی ہونی چاہیے, کتاب پڑھ کے ان کو ایک جیسا سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک ہی کتاب کو پڑھتے ہیں, ایک بہت اچھا سمجھتا ہے, ایک کم سمجھتا ہے, بعض نہیں سمجھ پاتے. پر علم کیا ہے؟ علم وہ الفاظ نہیں ہے, بلکہ علم کیا ہے؟ علم وہ کیفیت ہے کہ جو ان الفاظ کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد آپ کے وجود میں آ جاتی ہے. اب یہ جو کیفیت آئی, کیا یہ آپ کے دماغ میں ہے, مغز میں ہے؟ نہیں, مغز میں نہیں ہے. اس کا مسکن کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ فرمایا روح ہے. عقل روح سے متعلق ہے, کیونکہ عقل مجرد ہے, علم مجرد ہے, روح بھی مجرد ہے. تو جتنے بھی معقولات علم اور مجردات ہیں ان کو ہماری روح در کرتی ہے, اور جتنے بھی مادیات ہیں ان کو ہمارا جسم, ہمارا بدن مادہ در کرتا ہے. تو اب ایک سوال ہے جس کا جواب کل انشاءاللہ وہیں سے گفتگو کو شروع کروں گا, کہ آیا مادے اور مجرد میں اتصال ممکن ہے؟ بھئی یہی الفاظ, وہ جو علم ان سے سمجھا جاتا ہے, کیا وہ انہی الفاظ میں ڈالا جا سکتا ہے؟ انہی کے ساتھ اس کو متصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا جا سکتا ہے تو کون کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا, اور پھر کیا کیفیت؟ انشاءاللہ کل عرض کروں گا, یہیں سے گفتگو کو جاری کریں گے. اذان محترم, آج کی تاریخ سویم امام حسین کے عنوان سے معروف ہے. کربلا میں تیسرا دن تھا آج کا کہ جس میں شہداء کے بے کفن لاشیں سربریدہ لاشیں, ایک طرف گودال میں پڑی ایک برہنا کچلی ہوئی سربریدہ لاش, مقتوع الاعضاء لاش الگ پڑی ہے, اور وہاں تھوڑے فاصلے پر فرات کے کنارے پر ایک اور لاش. گیارہ محرم کی صبح نے جو قیامت کا منظر دیکھا, شاید ہی کبھی تاریخ نے یہ منظر دیکھا. جب یہ سورج طلوع ہوا تو ایک طرف اس نے ان مخدرات عصمت و طہارت کو سربرہنا دیکھا کہ جن کو کبھی رات کی تاریکی نے بھی سربرہنا نہیں دیکھا. وہ خاندان عصمت, خاندان عصمت کی وہ خواتین جن کو شب کی تاریکی نے کبھی سربرہنا نہیں دیکھا, گیارہ محرم کے سورج نے انہیں سربرہنا دیکھا. خیموں کی جلی ہوئی خاک کو دیکھا, سربریدہ لاشوں کو دیکھا، امام حسین کی لاش کو دیکھا، اور پھر کربلا میں ایک وقت وہ آیا کہ جب عمر سعد اور شمر ملعون آ کر سید سجاد کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ میں تازیانہ لے کر کہہ رہے ہیں اپنی ماؤں بہنوں کو سوار کراؤ، اپنی ماؤں بہنوں کو سوار، خاندان عصمت کی بیبیاں جن اونٹوں پر سوار ہو رہی ہیں سید سجاد دیکھ رہے ہیں، ان پر کجاوے نہیں، محمل نہیں، بے محمل اور بے کجاوہ کے اونٹ سید سجاد آمادہ کرا رہے ہیں۔ ان بیبیوں کو 28 رجب کو مدینہ سے روانگی یاد تو آئی ہوگی نا، جب مدینہ سے چلے تھے تو کیا عالم تھا، محلہ بنی ہاشم کے گرد قناتوں کو لگایا گیا تھا، شب کے وقت میں بھی کوئی نامحرم داخل نہ ہو، کجاوے تھے، محمل تھے، پردے تھے، اور ہر بی بی کا وارث اسے سوار کرا رہا۔ آج ایک طرف جناب زینب ہے، دوسری طرف سید سجاد بی بیوں کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کرا رہے ہیں۔ اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا ہوگا کہ جب جناب زینب اب سوار ہوا چاہتی ہیں تو شاید بی بی نے ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا نا، عباس کہاں ہو، علی اکبر کہاں ہو، آنو محمد کہاں ہو، آج زینب دوبارہ سوار ہوا چاہتی، تو شاید سید سجاد بڑھ کر یہ کہا ہوگا، پھوپھی آج تمہارا عباس بھی میں ہوں، آنو محمد بھی میں ہوں، علی اکبر بھی میں ہوں، میں سوار کر، عزاداروں سوار کرا کر بیبیوں کو جب اس قافلے کو گزارنا تھا تو ان ملعونوں نے کیا کیا، اسی قافلے کو گنج شہیداں سے گزارا گیا۔ جیسے ہی یہ قافلہ گنج شہیداں سے گزر رہا تھا اور بیبیوں نے اپنے عزیزوں کے لاشوں کو ملاحظہ کیا تو مقاتل یہ لگتے ہیں کہ بیبیوں نے بریا اور ماتم شروع کیا، لیکن اس سب اونٹوں کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ بیبیوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، اور زمین پر گرا کر اپنے اپنے عزیز کو رو رہی ہیں، لیکن زینب گودال کی طرف جا رہی ہے اور گودال میں پڑے اس لاشے کو اوپر اپنے آپ کو گرا دیا اور کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ یہ تمہارا حسین ہے، المرمل بالدماء اپنے خون میں غلطا، المقتول اعضا جس کے اعضا کو کاٹ دیا گیا۔ عزاداروں یہ گریا یہ فریاد جاری تھی، ایک مرتبہ کربلا میں تازیانے بلند ہوئے، تازیانے بلند ہوئے، اور جناب سید سجاد سے کہا گیا اگر بیبیوں نے ان کو نہ چھوڑا تو ہم ان پہ تازیانے برسائیں گے۔ سب نے چھوڑ دیا لیکن حسین کی 4 سالہ سکینہ ارے بابا کو نہیں چھوڑ رہی، اب ظالم آگے بڑھا، ارے اس کا تازیانہ، سکینہ کا نازک بدن، سید سجاد آگے بڑھے، جناب سکینہ کو بے زور ہٹایا، قافلہ چلا گیا، قافلہ چلا گیا، لیکن بنی اسد کے لوگ ابھی تک کربلا میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں۔ 11 محرم کا دن یہ لاشیں دھوپ میں پڑے رہے لیکن بنی اسد کے لوگ جرت نہیں کر رہے۔ جب 12 محرم کی صبح ہوئی تو اور انہوں نے خواتین نے دیکھا کہ یہ مرد ہمارے کربلا نہیں جائیں گے، ایک مرتبہ سروں پر چادر رکھی، گھروں سے نکلنا شروع کیا، اب مردوں نے آگے بڑھ کر کہا کہاں جا رہی ہو، کہا تم ہماری چوڑیاں پہن لو۔ کتنا غریب ہو گیا ہے حسین، کتنا غریب ہو گیا ہے حسین، کہا تم ہماری چوڑیاں پہن لو۔ اب جب عورتوں نے غیرت دلائی تو یہ افراد گھر سے نکلے ہیں، کودال ہاتھ میں لیے آئے ہیں، لیکن ابھی تک خوف کی کیفیت ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں۔ جب کافی دیر تک ان کو کوئی نظر نہیں آیا تو حوصلہ پیدا ہوا، اب جب گنج شہیدہ میں پہنچے تو عجب عالم دیکھا، بہت سارے لاشیں ہیں جن پر سر نہیں ہے، اب کیسے پہچانے کون سا جنازہ کس کا ہے، کس کو کہاں دفن کریں۔ اتنے میں کوفے کی جانب سے غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا، یہ ایک مرتبہ خوف کے عالم میں پریشان ہو گئے کہ شاید کوئی عمر سعد کا سپاہی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ آ کر ہماری اطلاع دے دے۔ اب یہ خوف کے عالم میں کھڑے تھے، دیکھا کہ ایک بیمار چلا آ رہا ہے جو اپنی جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہا ہے۔ اب یہ جب ٹیلے کے پیچھے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گنجے شہیدہ میں آیا، ایک ایک لاش پر بیٹھ کر گریا کر رہا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی جاننے والا ہے جو ان شہدا کو جانتا ہے، ہمت کر کے آگے بڑھ کر سلام کیا، پوچھا کون ہو، کہا ان لاشوں کا تنہا وارث سید سجاد۔ بازاداروں عزاداروں سید سجاد آ گئے، بس تاریخ نے اتنا لکھا ہے کہ جناب سید سجاد نے سارے لاشوں کو حکم دیا کہ یہاں گنجے شہید شہادہ بنایا جائے، یہ سارے لاشیں یہاں دفنا دیا جائے۔ بنی اسد کے لوگوں نے دفنا دیے۔ میرے مولا نے کہا مجھے دو چٹائیوں کی ضرورت ہے، دو حصیر کی ضرورت ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا دو لاشیں ایسے ہیں کہ جن کو صرف میں دفنا سکتا ہوں۔ ارے پہلا لاشا وہ ہے جو فرات کے کنارے ہیں، اور دوسرا لاشا وہ ہے جو گودال میں پڑا ہے۔ ارے تمہارے اندر ہمت نہیں ہے، سید سجاد انہیں خود ہی دفنا۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب۔
بار الہ ہمارے اس وقت سرسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ حاضرین مجلس کے جو جائے شرع حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداری سید الشہداء، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری، دشمنان اہل بیت، دشمنان دین کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق امام حسین، تمام مقامات مقدسہ خصوصا کربلا کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امام حسین، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق امام حسین، شیعان حیدر کرا دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے زمان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور، مشکلات کو آسان، دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہے، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بحق امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔